اس اگلے موضوع میں جو چیز زیر بحث آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن کی سورہ ہے نا، یعنی سورہ کو آپ پوری پڑھتے ہیں، اس میں کلام کیسے آگے بڑھتا ہے، اس میں کس طرح نظم آگے بڑھتا ہے، ایک تو یہ چیز تھی، یہ پچھلے ہم نے بحث میں دیکھی. یہاں یہ ہے کہ پھر یہ ساری صورتیں نازل ہو گئیں تو کیا قرآن مجید میں ان کو ہوچ پوچ ارینج کر دیا گیا ہے؟ جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کچھ بڑی بڑی صورتیں پہلے رکھ دی گئی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کچھ چھوٹی صورتیں رکھ دی گئی ہیں، پھر بہت چھوٹی صورتیں رکھ دی گئی. کیا یہ صورتحال ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ خود کلام کے اندر نظم، مثال کے طور پر ایک شاعر ایک ادیب ہے، اس نے 50 نظمیں لکھی ہیں، تو ایک تو خود نظم کے اندر بات کیسے آگے بڑھتی ہے یہ ہے، یا ایک کتاب کے 10 ابواب ہیں تو ان ابواب میں بات کیسے آگے بڑھتی ہے، اور ایک یہ کہ خود ابواب کو بھی کیا ارینج کیا گیا ہے یا وہ ویسے ہی رکھ دیا گیا ہے. یہ اس میں زیر بحث ہے کہ کیا کیا گیا ہے قرآن میں. نویں چیز یہ ہے کہ قرآن میں صورتیں جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کسی الٹپ طریقے سے جمع نہیں کی گئی. یعنی جیسے سورہ میں ایک پورا نظم ہے، اسی طرح قرآن کی ارینجمنٹ میں بھی ایک پورا نظم ہے، اس کو سامنے رکھ کر ارینج کیا گیا ہے، اس کو کسی الٹپ طریقے سے جمع نہیں کی گئی، بلکہ ایک خاص نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیب دیا ہے. اور صورتوں میں نظم کلام کی طرح یہ ترتیب بھی اس کے موضوع کی رعایت سے، یعنی قرآن کے موضوع کی رعایت سے نہایت موضوع اور بڑی حکیمانہ ہے. اس کی نوعیت بالاجمال یہ ہے، یعنی مختصر طریقے پر اس کی نوعیت یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر، توام کا مطلب ہے جوڑے بنا کر، یعنی مضمون کے لحاظ سے پیئرس کی صورت میں پہلے ان کو ارینج کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اور 7 ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں. یعنی قرآن مجید میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ صورتوں کو ان کے مضمون کے لحاظ سے چند مستثنیات کے ساتھ جوڑے بنا دیا گیا ہے، یعنی گویا ایک سورہ دوسرے سورہ کے مضمون کی تکمیل سی کر رہی ہوتی ہے یا اس کے کسی دوسرے پہلو کو بیان کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو خود ان دو کے درمیان ربط آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ تمام صورتوں کو 7 چیپٹرز میں یا 7 ابواب میں مرتب کیا گیا ہے. یعنی ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مصنع رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے، یعنی جیسے عورت اور مرد کی مناسبت ہے، صورتیں بھی ایسے ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک میں ایک پہلو ہے دوسرے میں دوسرے پہلو، ایک ایک چیز کو بیان کر رہی ہے دوسری اس کے برعکس کسی صورتحال کو. یہ جو میں نے ابھی باتیں بیان کی آپ کے سامنے، یعنی جو کلام کا نظم ہوتا ہے وہی کم و بیش ہوتا ہے، یعنی ایک سورہ اور دوسری سورہ میں علت و معلول کا رشتہ ہے، ایک سورہ اور دوسری سورہ میں تاثیل کا رشتہ ہے، ایک سورہ اور دوسری سورہ کے اندر سوال و جواب کا رشتہ ہے، یعنی جو رشتے کلام میں ہوتے ہیں انہیں کو سامنے رکھ کر گویا صورتیں بھی ترتیب دے دی گئی ہیں. اس سے مستثنا چند صورتیں ہیں، یعنی یہ عام طریقہ یہ چند صورتیں اس سے مستثنا ہیں، جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک دیباچے کے طریقے پر بھی ہے، اور جس باب کی وہ سورہ ہے اس کے لیے بھی گویا ایک ابتدائیہ بن جاتی ہے، وہ منفرد ہے، یہ گویا استثناء ہے، اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں. یعنی یہ دیباچے کی طرح یا ابتدا کی طرح یا تمہید کی طرح آ گئی ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جیسے سورہ نور ہے، جیسے سورہ احزاب ہے، کہ جو پورے کے پورے باب کے لیے خاتمہ باب کی حیثیت سے آ گئی، خلاصہ مباحث کی حیثیت سے آ گئی ہیں. بات گویا پایہ تکمیل تک پہنچ رہی تھی تو ایک ہی سورہ میں اس کو رکھ دیا گیا ہے. یہ طریقہ، یہ چند مستثنیات ہیں، باقی سارا قرآن مجید اسی طرح جوڑا جوڑا صورتوں کے ساتھ ارینج ہے. پھر 7 مجموعوں کی صورت میں، یعنی یہ پھر ساری جو ترتیب ہے وہ 7 مجموعے یا 7 گروپ یا 7 باب بن جاتے ہیں جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے. یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں. قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ حجر میں اس طرح بیان ہوئی، یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر اپنی اس ارینجمنٹ کو خود بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو 7 مثانی دیے ہیں، یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. 7 مثانی ہمارے نزدیک اس سے مراد ہیں 7 باب، اور مثانی کا مطلب کیا ہے؟ جوڑا جوڑا، یعنی مثانی مثنیٰ کی جمع ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ 7 چیزیں جو جوڑا جوڑا ہیں. 7 باب ہیں، آگے بیان کر دیا ہے کہ یہ سات باب اور یہ جوڑا جوڑا صورتیں کیا ہیں، یعنی پورا قرآن عظیم. تو قرآن مجید نے اپنی ترتیب کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے اندر، گویا اس کو بیان کر دیا. یہ آیت جو ہے اس کو عام طور پر لوگوں نے چونکہ یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی تو کس طرح سمجھا، اس کے کیا معنی بیان کیے، یہ ایک الگ بحث ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. اس آیت کا سادہ ترجمہ جو ہے وہ کر دیا، نیچے میں نے یہ لکھ دیا کہ مسانی مسنا کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے وہ چیز جو دو دو کر کے ہو. یعنی قرآن مجید میں سات ابواب اور پھر ہر باب میں جوڑا جوڑا صورتیں، اس کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا. قرآن کے ان ساتوں ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ ارینجمنٹ اس طرح کی گئی ہے، آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں صورتیں نازل ہو رہی ہیں. صورتیں نازل ہو گئیں، مثال کے طور پر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جو پس منظر ہے وہ ایک رسول کی سرگزشت انذار کا ہے، اس کے مراحل کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. پانچ صورتیں نازل ہو گئیں انذار کے مرحلے میں، دس صورتیں نازل ہو گئیں انذار عام کے مرحلے میں، یعنی اس میں موضوعات وہی ہیں. اچھا، دس پندرہ صورتیں مثال کے طور پر نازل ہو گئیں اتمام حجت کے مرحلے میں، کچھ نازل ہو گئیں ہجرت اور برات کے مرحلے میں، اس میں ظاہر ہے اسی کے لحاظ سے مباحث و مضامین ہوں گے. کچھ نازل ہو گئیں جس میں مسلمانوں کے تزکی اور تطہیر کا مضمون ہے، یعنی جس میں شریعت دی گئی ہے یا ان کی اصلاح کی گئی ہے یا ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان خباستوں سے الگ کریں. تو یہ میں نے مثال دی. اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مختلف پانچ وہ دس وہ پندرہ وہ موجود ہیں. اب ان کو ارینج کیسے کیا گیا ہے، ان کو ارینج کیسے کیا گیا ہے کہ مثال میں دے رہا ہوں، قرآن میں کیسے کیا گیا ہم بعد میں دیکھیں گے. کہ آپ نے انذار کے مرحلے کی دو صورتیں پکڑی اور ادھر سے انذار عام کے مرحلے کی دو لیں مضمون کی مناسبت سے، اور ادھر سے اتمام حجت کے مرحلے کی تین لیں، اور ادھر سے آخری نتیجے کی ایک دو لیں، یہ ایک بنا دیا. آپ کے پاس پانچ پانچ سات سات پڑی تھی نا، تو پھر آپ نے دو ان میں سے لیں، دو ان میں سے لیں، پھر ایک اور باب بنا دیا. ایسے ترتیب اس کو دیا گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو پوری ترتیب ہے وہ اصل میں انہیں مراحل کی ترتیب بن جاتی ہے. یعنی جو رسول کی کے انذار کی سرگزشت کے مراحل ہوتے ہیں وہی ترتیب بن جاتی ہے. اچھا، اس کا نیچرل لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مکی صورتیں پہلے ہو جائیں اور مدینہ کی بعد میں، کیونکہ ایسے ہی ہوگا نا، ترتیب وہی ہے. تو اس لیے ہر باب میں ایسا ہی ہو گیا ہے کہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے تو ایک نظر ڈال لیجئے کہ یہ ترتیب جو ہے اس میں صورتیں کیسے ہیں. پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے. اس میں فاتحہ مکی اور باقی چار مدنی ہے، یعنی پانچ صورتیں ہیں، پانچ صورتوں کا یہ باب ہے پورا کا پورا. فاتحہ اس میں پہلی مکی سورہ ہے، اس کے بعد آگے چار صورتیں مدنی ہیں اور یہ اس پر مکمل ہو جاتا ہے. دوسرا باب انعام اور آراف، دو مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور دو مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا ہے. یعنی اس میں صورتیں مکی بھی دو ہیں، مدنی بھی دو ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پورا کا پورا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے. تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے چودہ صورتیں مکی ہیں، یعنی یونس سے مومنون تک چودہ صورتیں جوڑے جوڑے ہو کر، سات جوڑے بن جائیں گے نا، چودہ صورتیں مکی ہیں. آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے. یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے، خاتمہ مباحث کی ایک سورہ آخر میں لگا کے باب مکمل کر دیا گیا، لیکن ہے وہ بھی مدنی. چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے. یعنی سورہ نور کے بعد پھر فرقان شروع ہو جاتی ہے، تو فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے. اس میں پہلے آٹھ صورتیں مکی اور آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی. اس میں بالکل وہی طریقہ ہے جو اوپر والے باب میں ہے کہ پہلے آٹھ صورتیں، ظاہر ہے کہ چار جوڑے بن جائیں گے وہ مکی ہیں، اور آخر میں ایک مدنی. پانچواں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے. اس میں تیرہ صورتیں مکی اور آخر میں تین مدنی، یعنی اس میں نوعیت یہ ہے. چھٹا باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے، اس میں سات مکی اور اس کے بعد دس مدنی. ساتواں باب ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے، اس میں آخری دو یعنی معوذتین مدنی اور باقی سب مکی. یعنی اس میں 48 صورتیں، 46 مکی صورتیں پہلے اور اس کے بعد آخر میں دو مدنی صورتیں. اچھا، اب یہ جو ارینجمنٹ ہو گئی، یعنی ترتیب اس طریقے سے دے دیا گیا ہے، ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع، یعنی وہ جیسے ہی آپ اس کو ترتیب دیتے ہیں تو وہ اس سرگزشت کے لحاظ سے خود بخود ایک موضوع اپنا متعین کر لیتا ہے. ہر باب کا ایک موضوع ہے اور اس میں صورتیں اسی موضوع کی رعایت سے ترتیب دی گئی ہیں. یعنی اس موضوع کو سامنے رکھ کر بات کہاں پہنچانی ہے, تو گویا یہاں سے شروع کی اور وہاں تک پہنچا دی. آپ جب اس باب کو پڑھیں گے تو بحث ایک جگہ سے شروع ہوگی اور پھر آخر تک پہنچ کے ختم ہو جائے گی. یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ارینجمنٹ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی یہ ارینجمنٹ کا طریقہ بھی اس لیے لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا کہ وہ جب قرآن کو شروع میں دیکھتے ہیں تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی یہ ایک چیپٹر ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک خالی ورق آ جائے, وہ تو نہیں لگا ہوا ایک کے بعد. بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ سورہ بھی نئے صفحے سے شروع نہیں ہوتی, یعنی جہاں ختم ہو گئی پہلے وہیں سے آگے لکھنا شروع کر دیا. تو اگر یہ چیز بھی کر دی جائے, جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ پیرے بنا دیے جائیں, اوقاف لگا دیے جائیں, تو اس کے بعد بہت سی مشکلات ویسے ہی حل ہو جائیں گی. یہ لکھ دیا جائے کہ فصلیں کہاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں, اور یہی معاملہ اگر تمام چیپٹرز میں کر دیا جائے, یعنی جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جائے گا آدمی کہ یہ بعد ہی بات ختم ہو گئی. یہ یوں نہیں ہے کہ بڑی صورتیں پکڑ لیں اور چھوٹی صورتیں پکڑ لیں, ایسا نہیں کیا گیا, یہ نوعیت ہے اس کی. اچھا, اب اس کے بعد پھر ان کے موضوعات کیا ہیں, یعنی ان ساتوں ابواب میں کس طریقے سے بات ایک خاص جگہ سے شروع ہو کر دوسری جگہ پہنچتی ہے, اس کا میں نے ایک خلاصہ کر دیا ہے آگے. اور یہ ظاہر ہے خلاصہ ہی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کو ایک طالب علم کی طرح جب آدمی پڑھتا ہے تو یہ بات اس پر زیادہ واضح ہوتی ہے, ایک عملی صورت اس کے سامنے آ جاتی ہے. پہلا باب, پہلے باب کا موضوع کیا ہے؟ پہلے باب کا موضوع یہ ہے, یعنی اس میں صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ اس کے مخاطب ہیں یہود و نصارہ. جیسے میں پیچھے بحث کرایا ہوں کہ سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ مخاطب کون ہے, اس کے لحاظ سے بات ہوگی. یہود و نصارہ مخاطب ہیں. اب کیا کیا گیا ہے, پہلے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے, یہود و نصارہ پس منظر کے لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ دونوں اصل میں انبیاء کی امتیں ہیں. انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی بڑی امتیں اس وقت دنیا میں کھڑی ہیں. تو سورہ فاتحہ سے بات یہاں سے اٹھائی ہے کہ پھر ان دو امتوں کے ہوتے ہوئے ایک نئی بعثت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی. سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے نا, یعنی ایک امت یہود کی موجود ہے, ایک امت نصارہ کی موجود ہے, دونوں کے پاس خدا کی وحی ہے, دونوں کے پاس خدا کا کلام ہے, اور دونوں انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, عظیم امتیں ہیں, یعنی اس وقت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی, ایک بڑی حیثیت ان کی تھی. ان دونوں کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نئی بعثت ہو, یا گویا قدیم اصطلاح مستعار لیجئے تو کیا مسئلہ ہوا کہ ایک عہد نامہ قدیم تھا پھر ایک عہد نامہ جدید ہوا, تو اس عہد نامہ جدید کے بعد اس نئے عہد نامے کی ضرورت کیوں پڑ گئی, یہ سوال ہے. اس سے سورہ فاتحہ اس کا جواب دیتی ہے کہ اصل میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایک عہد نامے کے حاملین جو ہیں وہ ضالین ہو چکے ہیں, یعنی انہوں نے گمراہی کی آخری حد پھلانگ لی ہے, اور دوسرے عہد نامے کے حاملین خدا سے سرکش ہو کر اس کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں. تو اب سیدھی راہ جو ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں رہی, اور جب نہیں رہی تو انسانیت کی پکار یہ ہے کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں بتا کیا ہے سیدھی راہ. تو گیا بعثت کا مقصد جو ہے اس سے بات اٹھا دی ہے, یہود و نصارہ کے پس منظر میں دونوں کا ذکر کر دیا ہے. دعا یہی گویا زبان پر آئی ہے کہ پروردگار سیدھی راہ دکھا, ان لوگوں کی راہ نہ ہو, دونوں کی طرف اشارہ کر دیا. اس پس منظر سے بات اٹھ کے اب سورہ بقرہ آ جاتی ہے. تو سورہ بقرہ جو ہے یہ یہود کو مخاطب کرتی ہے اور ان پر اللہ کی حجت تمام کر دیتی ہے. یعنی ہر لحاظ سے آپ سورہ کو پڑھیں گے تو پوری ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھ کے ان کو بتا دیتی ہے کہ تم نے کیا کیا, شریعت کے ساتھ کیا کیا, دین کے ساتھ کیا کیا, خدا کے ساتھ کیا کیا. پھر سورہ اعلان کرتی ہے درمیان کے قریب پہنچ کر کہ اب تم اس کے مستحق نہیں رہے کہ دنیا میں تمہارے ذریعے سے اللہ کی گواہی لوگوں تک پہنچائی جائے, تمہیں معزول کیا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ ایک نئی امت اٹھائی جا رہی ہے. اس امت کو ہم اب ابراہیمی دین پر اٹھا رہے ہیں, اصل دین کے اوپر اٹھا رہے ہیں, اور پھر یہاں سے اس ابراہیمی دین کی تفصیل شروع ہو جاتی ہے. گویا تطہیر اور تزکیے کا موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ اب شریعت یہ ہے, نئی امت کے حاملین اس شریعت کو سمجھیں اور اس شریعت کے لیے ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں. اس پر یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, بالکل اسی جگہ سے سورہ آل عمران اس کے بعد شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران جو ہے اس میں اصل مخاطب نصارہ ہیں, وہاں یہود تھے, اب یہ دیکھیں نا اصل مخاطب نصارہ ہیں, تو تمام جوڑے کا تعلق پیدا ہو گیا, یعنی ایک یہود کو مخاطب کر رہی ہے, دوسری نصارہ کو مخاطب کر رہی ہے. اس میں اسی طریقے سے نصارہ پر اتمام حجت ہے. بڑی تفصیل سے شروع ہی وہاں سے کیا ہے کہ اصل میں متشابہات اور محکمات کا بنیادی مسئلہ ہے جس سے خرابی پیدا ہوئی ہے, اور ساری گمراہی وہیں سے ہوئی ہے کہ انہوں نے متشابہات کو اپنا موضوع بنا لیا, وہ چیزیں کہ جو دین میں یہاں طے کرنے کی نہیں تھیں وہ مسئلہ بن گئیں, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اٹھا کر ان کے اوپر پوری حجت تمام ہوئی ہے, اور پھر مسلمانوں کے وہی تطہیر اور تزکیہ کا موضوع جو ہے وہ آ گیا. یعنی یوں سمجھ لیجیے نا کہ ایک طرف وہ ہیں کہ جن پر بات واضح کی جا رہی ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ نئی امت اٹھائی جا رہی ہے, تو اس کی طرف رخ موڑ لیا جاتا ہے, اس سے بات شروع ہو جاتی ہے. اچھا, پھر یہی صورتحال اس کے بعد نصاب پہ آتی, نصاب میں مسلمانوں کو وہ تطہیر اور تزکیہ کا جو موضوع ہے اس سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ گویا جو معاشرت کی تطہیر تزکیہ کے موضوعات ہیں ان سے آگے بڑھا کے بعد, اور الٹ صورتحال ہوتی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب جب ہم تمہارے ہی ایک نئی امت کی حیثیت سے تاسیس کر رہے ہیں تو یہ یہود و نصارہ اس رد عمل کا اظہار کریں گے اس کے بارے میں, اس پر سورہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر آخری سورہ جو مائدہ ہے اس میں آخری عہد نامے کا میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یعنی اس امت سے جس طرح کہ وہ عہد نامہ قدیم تھا پھر عہد نامہ جدید, اور یہ خدا کا آخری, چنانچہ وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ ایمان والوں عہد معاہدے کو پورا کرو, اور وہاں سے پھر شریعت کے کچھ بنیادی احکام دینے کے بعد بات کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر حضرت مسیح کی قیامت میں شہادت تک پہنچا دی. یہ معاملہ جو ہے وہاں, کیونکہ اصل میں تو وہی تھے نا یہود و نصارہ مخاطب, تو یہ پورا کا پورا باب اس طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے. اس کو میں نے چند لفظوں میں بیان کر دیے. پہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت, ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس, اس کا تزکیہ و تطہیر, اور اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیمان ہے, یہ موضوع ہے اس کا. یعنی یہود و نصارہ پر اتمام حجت ہوگا, نئی امت کی تاسیس کی جائے گی, اس امت کا تزکیہ اور تطہیر یہ موضوع زیر بحث آ جائے گا, اور پھر خدا کا آخری عہد و پیمان اس سے لے لیا جائے گا. یہ پوری بات ہے جو گویا ایک جگہ سے شروع ہوگی اور ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی. وقت ہو گیا جناب, تو اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو امید ہے پایہ تکمیل تک پہنچا لیں گے. یہ پہلے باب کی ہم نے کچھ تحلیل کر دی.